السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: أحب الصيام إلى الله بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ودوسري روايتني جب الله تعالى كيف يعرف غنبر صلى الله عليه وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ اس دین کی تعظیم کیوں کرتے ہو، کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے جواب دیا: یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے شر سے نجات عطا فرمائی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے عاشورہ کا روزہ رکھا، 10 محرم کا روزہ رکھا. ہم بھی وہ روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور عاشورہ کے روزہ رکھنے کا حکم دیا. آج کے خطبے کا موضوع ہے ایک لمحہ فکریہ اپنی زندگی میں. ہم بہت کچھ سوچتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، چاہے اس چیز کی اہمیت ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات ہے، لیکن ہم میں سے جتنے لوگ ہیں سب کسی نہ کسی موقع پر کسی نہ کسی چیز کے بارے میں روزانہ سوچتے ضرور ہیں. اب کس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، کیا غور و فکر کرتے ہیں، یہ ہم خود جانتے ہیں. اور انسان کو اللہ تعالی نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے، اور ایک خوبصورت اور اچھا دل بھی عطا فرمایا ہے. سائنس کے اعتبار سے انسان عقل سے سوچتا ہے. میں نے میڈیکل سائنس پڑھی ہے، اس میں یہی ثابت کیا گیا ہے کہ انسان اپنے عقل سے سوچتا ہے، اپنے عقل سے سمجھتا ہے، غور فکر بھی اپنے عقل سے ہی کرتا ہے. لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالی نے، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے اس انسان کے خالق اور مالک نے یہ فرمایا ہے کہ انسان غور فکر کرتا ہے اپنے دل سے، سمجھتا ہے اپنے دل سے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان حق ہے. بعض لوگوں کو تعجب تو ہوگا کہ یہ کیسے ممکن ہے, ہم سائنس کی بات کو چھوڑ کے قرآن کی بات کو لے لیں. تعجب تو ان لوگوں پر ہے جو یہ سوچتے ہیں مسلمان ہو کر. کافر سوچتے اس لیے کہ وہ کافر, اس کا رب بھی نہیں ہے. مسلمان کو کہنا چاہیے آمنا وصدقنا, اور باطل اور الٹی سیدھی تاویلیں بیان کر کے بعض لوگوں نے ناکام کوشش کی ہے ثابت کرنے کے لیے کہ انسان اپنے عقل سے ہی سمجھتا ہے, اپنے دل سے نہیں سمجھتا, اور لمبی تاویلیں کی, لمبی بحثیں کی, لیکن کچھ پل لینا پڑا. اور آج جب بات میں بتاؤں کہ بعض سائنسدانوں نے, دنیا کے بڑے سائنسدانوں نے جو میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور خاص طور پر دل کے اسپیشلٹی میں دنیا کے ماہر ڈاکٹرز میں سے ان کا شمار ہوتا ہے, کچھ اسٹڈیز کی ہیں اور مسلمان ڈاکٹرز نہیں ہیں. یہ بھی بتا دوں میں آپ کو تاکہ تہمت نہ لگے کہ قرآن کو ثابت کرنے کے لیے سچا تو یہ اپنی ریسرچیں کرتے ہیں. بعض غیر مسلم کافر پروفیسرز نے, ڈاکٹرز نے ریسرچ کی ہے اور انہوں نے ایک تھیوری پیش کی ہے. ان کے نزدیک وہ فیکٹ ہے کہ دل کے اندر بھی دماغ کے جو سیلز ہیں, نیورونز ہیں, وہ پائے گئے ہیں, اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ انسان واقعی اپنے دل سے ہی سوچتا ہے, دل سے ہی سمجھتا ہے. اور مزید تاکید اس وقت ہوئی جب دل کے ٹرانسپلانٹ کرنے کے بعد, آپریشن کرنے کے بعد یہ دیکھا گیا کہ جس مریض کو یہ دل دیا گیا, جس سے دل لیا گیا تھا, اس کی بعض یادیں اس شخص کے اندر آ گئی, اس کے زندگی کا طور طریقہ کچھ بدلا. اور جب پتہ چلا کہ یہ تبدیلی کہاں سے آئی, کچھ یادیں اس کے ذہن میں بار بار گھومتی ہیں, تو جب ڈونر کے پاس گیا, اس کے گھر والوں کے پاس گیا, پھر وہ ڈاکٹرز بھی حیران تھا, انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی سائڈ ایفیکٹ ہے کسی دوائی کا, کہ عجیب غریب خیالات آتے ہیں, ہلوسینیشنز ہیں, حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جب ڈونرز کے پاس گئے, اس کے گھر والوں سے پوچھا, تو پتہ چلا جو بچپن میں چیزیں اچھی اچھی لگتی تھیں اب ٹرانسپلانٹ کے بعد اس شخص کو اچھی لگنے لگی, کچھ اس کی یادیں اب اس کی یادوں میں شامل ہو گئی. تو حیران کن نتائج تھے جس سے اس پروفیسر نے ہتھیار ڈال کر یہ کہا کہ واقعی دل سے انسان سوچتا ہے اور دل سے انسان سمجھتا ہے. یہ تو چھوٹی سی ایک تحقیق ہوئی ہے. مومن کا ایمان کے تقاضے ہے کہ کہہ دے آمنا وصدقنا. اور جس نے مزید اس کی تفصیل دیکھنی ہے تو آج کل میڈیا بہت آسان ہو گیا ہے, گوگل پہ آپ چلے جائیں, کارڈیک نیورونز لکھ کے دیکھ لیں آپ, تو آپ کے سامنے بہت ساری ایسے حقائق سامنے آئیں گی, بہت سے نئی چیزیں. اور ان میں سے انشاءاللہ میں کبھی تدبر قرآن کی دروس میں انشاءاللہ جب دل کی بات کروں گا میں تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ. الغرض غور و فکر کرنے کی بات ہو رہی تھی, ایک لمحہ فکریہ ہے. ہم سوچتے ضرور ہیں لیکن ہم سوچتے کس چیز کے بارے میں ہیں, یہ کبھی سوچا ہے؟ کئی مرتبہ آپ دیکھتے ہوں گے بیٹھے بیٹھے, چھوٹا ہے بڑا ہے, مرد ہے عورت ہے, بیٹھے بیٹھے غائب ہو جاتا ہے, یوں لگتا ہے کسی اور دنیا میں جا پہنچا ہے. کیا کر رہے ہیں؟ سوچ رہے ہیں نا, کیا سوچ رہے ہو؟ اب یہ سیکرٹ سے ہر بندہ خود جانتا ہے وہ سوچ کے آ رہا ہے. اس کا جواب ہم خود اچھا دے سکتے ہیں. آپ پوچھنے والے کو جھوٹ بول سکتے ہیں, میں کیا سوچ رہا تھا, آپ کی مرضی ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جب اکثر وقت سوچتے ہیں تو کچھ اچھا نہیں سوچتے, اور جانتے ہیں کہ اکثر اوقات شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں, بہکاوے ہوتے ہیں. اس لیے بہترین وقت مسلمان کا گزرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں, اگر سوچنا ہے تو اچھا سوچو، اور اگر خاموش رہنا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. اب اچھا کیا سوچنا ہوتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں اچھی سوچ کیا ہوتی ہے، کس چیز پہ ہم غور و فکر کریں. سب سے بہترین غور و فکر ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، جو ہمارے لیے ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نازل فرمائی ہے. ہدایت ہے، شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے. کیا قرآن میرے لیے ہدایت ہے، شفا ہے اور رحمت ہے؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن میرے لیے پھر ہدایت، شفا اور رحمت اور چیزیں کیوں ہیں، قرآن کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا قرآن مجید غور فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ کیا ہمارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ قرآن میں غور و فکر کون کرے گا؟ یہودی کرے گا؟ نصرانی کرے گا؟ مشرک کرے گا؟ ہندو کرے گا؟ سکھ کرے گا؟ کون کرے گا؟ یہ قرآن کس کا ہے؟ اگر ہمارا ہے تو کیا ہمارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. کسی نہ کسی کے تالا لگا تو ضرور ہے، کسی کے دل پہ چھوٹا تالا ہے، کسی کے دل پہ درمیان ہے، کسی کے دل بڑا تالا ہے، اور کسی کے دل میں تو تالا ہی لگے ہوئے. نعوذ باللہ من الخذلان. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمارے دلوں کو بھی سدھار دے، اور ہمارے دلوں کو کھول دے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے. اس تالے کو کھولنے کے لیے رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی نے، الرحمن الرحیم نے ہمیں بہت سارے موقع دیے ہیں اور بہت سارے خوبصورت راستے دکھائے ہیں غور و فکر کرنے کے. التدبر فی آیات اللہ الکونیہ. چلے قرآن مجید کی آیات پہ غور و فکر نہیں کرتے ہو، یہ پوری کائنات ہے تمہارے لیے، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے ہو کیا؟ کئی آر مختلف آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، یہاں تک کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. مخلوقات میں دیکھو، دیکھو اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا، والى السماء اور دیکھو آسمان کی طرف، کیف رفعت کیسے اٹھایا گیا زمین سے. کوئی ستون دیکھ رہے ہو؟ آسمان زمین سے جدا ہے یا ملی ہوئی ہے؟ جدا ہے نا. آسمان چھت ہے زمین کی، یہ بھی چھت ہے مسجد کی، اس کے پلر دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آسمان کے پلر کہاں ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا غور و فکر کرو، آسمان کو کیسے اٹھایا گیا زمین سے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ زمین اور آسمان ایک تھے، کانت رتقا ففتقناهما، ایک تھے، جڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو الگ الگ کیا، جدا کیا. جب جدا ہوئے، آسمان زمین سے الگ ہوا، پلرز کہاں ہیں؟ کس نے اس آسمان کو اٹھایا ہوا ہے؟ اور بعض لوگوں کے یہاں پہ غلط اور کفری عقیدہ سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں جنہوں نے آسمانوں کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. یہ اولیاء نہ ہوتے تو آسمان گر جاتا زمین پہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے الگ کیا آسمان کو اور ہم نے اسے تھاما ہوا ہے. اور یہ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء نے آسمان کو اٹھایا ہوا ہے. ان اولیاء کو زندہ کس نے کیا ہے؟ وہ کس کے محتاج ہیں؟ رزق کس نے دیا ہے؟ ان کو پیدا کس نے کیا ہے؟ موت کس نے دی ہے؟ پوری زندگی میں وہ اللہ تعالیٰ کے محتاج تھے. اس زندگی کا بھار اٹھانا ان پر مشکل تھا، تو آسمان کو اٹھانے کب سے لگے؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، دیکھو پہاڑوں کی طرف، آسمان نظر نہیں آتا، اونٹ نظر نہیں آتا، پہاڑوں کو دیکھو کیسے گاڑ دیا گیا زمین پر، نہیں نظر آتا، پہاڑ بھی نظر نہیں آتے، جس زمین پر تم چلتے ہو وہ تو دیکھ کے چلتے ہو نا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کبھی کسی کو دیکھا آنکھیں بند کر کے چل رہا ہوں زمین کے اوپر؟ چل سکتے ہو، آنکھیں بند کر کے مسجد کے دروازے سے نکل کے دکھاؤ، دیکھو کتنی ٹھوکریں کھاتے ہو، کیا غور و فکر نہیں کرتے جس زمین پر تم چلتے ہو کیسے سیدھا کیا گیا اسے، کس نے سیدھا کیا ہے؟ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے ہو تو ان پر تو غور و فکر کرنا ہی پڑے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس آیت سے میں نے خطبے کا آغاز کیا، ان فی خلق السماوات والارض، چلے آئے ان سے بھی غور و فکر کرتے ہیں، بے شک آسمانوں اور زمین کے خلق میں، پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات، رات اور دن کے اختلاف میں، لآیات لأولی الالباب، آیتیں ہیں عبرت کے لیے، غور و فکر کے لیے، لیکن ہے کس کے لیے؟ سب کے لیے نہیں، لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے، اچھے دل والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، کیونکہ عقل مند وہی ہے اس دنیا میں جو اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہے حقیقتاً، دعوے دار نہیں، جو غور فکر کرتا ہے، جو سوچتا اور سمجھتا ہے، وہی اولو الالباب میں سے ہے. وہ نہیں ہے جو سوچتا تو ہے لیکن دنیا کے لیے سوچتا رہتا ہے، بہت سارے اس نے ایجادات کی ہوئی ہیں، بہت سارے ملک فتح کیے ہیں، اس کا نام ہے، سائنس میں اس کا نام ہے، میتھ میں اس کا نام ہے، جبرا میں اس کا نام ہے، لیکن مومن کی لسٹ میں اس کا نام نہیں ہے، اپنے رب کو نہ پہچان سکا، تو اس نے دنیا میں کیا کیا ہے؟ یہ اولو الالباب میں سے ہے؟ دنیا تو ویسے چلی گئی، آدھی سے زیادہ زندگی سوچتے ہی رہ گیا. سائنسدانوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے سوچتے ہی رہتے ہیں، نیند میں بھی وہ سوچتے رہتے ہیں بیچارے. جو دن آپ کام میں کرتے ہیں اور مسلسل کرتے ہیں، رات کو وہی چیز آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ان کے دن اور رات اسی غور و فکر میں گزر گئے کہ دنیا میں کچھ دنیا والوں کو دے، دے دیا انہوں نے، اپنے لیے کیا لے کے گئے ہیں سوائے عذاب علیم کے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کے تعلق سے، والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوا لهم، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ مزے کرتے ہیں دنیا میں اور کھاتے پیتے ہیں جیسے کہ جانور، چوپائے جانور کھاتے ہیں، لیکن والنار مثوا لهم، آگ ان کا ٹھکانہ ہے، جہنم منتظر ہے، یعنی گویا کہ جانوروں سے بدترین مخلوق ہے یہ. قیامت کے دن کوئی جانور جہنم میں نہیں جائے گا، جانوروں کا قصاص ہوگا، حساب نہیں ہوگا. قصاص کیا ہوتا ہے؟ بدلہ ہوتا ہے. جس جانور نے کسی جانور پر دنیا میں ظلم کیا، قیامت کے دن انصاف ہوگا، انصاف کا دن ہے، اس مظلوم جانور کا حق اس ظالم جانور سے لیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالی حکم دے گا کونو ترابا، مٹی بن جائیں گے سارے، جہنم کی آگ میں جلیں گے نہیں. اور کافر کا کیا حال ہوگا؟ دنیا میں جانور کی طرح کھاتا پیتا رہا، مزے لوٹتا رہا، آخرت میں کہاں ہے؟ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، مسوا جانتے ہیں ہمیشہ کا ٹھکانا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو جانوروں کی وجہ سے جہنم میں جاتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی، بلی کی کیا قیمت ہے ہماری زندگی میں؟ چھوٹی سی مخلوق ہے، بے قیمتی سی مخلوق ہے، اگر اس پر بھی ظلم ہوا، اس کو بند کر دیا، نہ کھانے کو کچھ دیا نہ پینے کو کچھ دیا، اور نہ ہی اسے چھوڑا، آزاد کیا تاکہ وہ خود کھائے اور پیئے، نتیجہ کیا نکلا؟ وہ مر گئی، ضعیف مسکین چھوٹی سی مخلوق، بھوکی پیاسی مر گئی. دنیا میں تو ظلم کر لیا، کیا آخرت نہیں آنے والی؟ کیا موت نہیں آنے والی؟ حساب نہیں دینا؟ مر گئی وہ بھی، دنیا سے وہ بھی چلی گئی. لیکن رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی باریک بینی بھی جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے، سینے کے اندر چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے. خبر دی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ خبر اپنی امت تک پہنچا دو کہ ایک بلی کی وجہ سے بھی ایک عورت جہنم میں جا سکتی ہے. تو پھر لوگوں پر، انسانوں پر ظلم کرنے والا شخص جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ مسلمانوں کو قتل کرنے والا شخص، خودکش حملہ آور اور دوسرے جو مسلمانوں کو قتل عام کرتے ہیں دین کے نام پر، جہاد کے نام پر، جنت میں جائیں گے وہ؟ بلی پر ظلم کرنے والا تو نہیں جا سکی، مسلمانوں پر، معصوموں پر ظلم کرنے والے، قتل کرنے والے، ان کی دھجیاں اڑانے والے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے، یہ جنت میں جائیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. آخر قرآن اور حدیث کی بنیاد پر یہ فتوی نکلے ہیں نا، خودکش حملے کے جو فتاوی ہیں کہاں سے لیے؟ تورات انجیل سے لیے گئے ہیں، قرآن اور حدیث سے بات کرتے ہیں یہ لوگ بھی، جائز قرار دیتے ہیں، مسلمانوں میں بم بلاسٹ کرنا جائز قرار دیتے ہیں، کہاں سے دلیل لیتے ہیں؟ قرآن حدیثیں تو لیتے ہیں، تو یہ حدیث نہیں پڑی؟ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، صحیح حدیث ہے، بلی کی وجہ سے عورت جہنم میں جاتی ہے، اس پر ظلم کر کے، اور اتنے مسلمانوں پر ظلم کرنے کے بعد جنت منتظر، 70 حوریں انتظار کر رہی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. انہیں کافروں کے تعلق سے جنہوں نے غور فکر تو کیا، ایک نہیں کئی لمحے فکریے تھے ان کی زندگی میں، لیکن دنیا ہی کو بنا لیا اور پھر چھوڑ بھی دیا، دوسروں کا حوالے کر دیا. یہ لوگ آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، غور و فکر بھی کر رہے ہیں، دنیا کو سدھار بھی رہے ہیں، اپنی قبروں کو ویران کر رہے ہیں، آگ کے گڑے بنا رہے ہیں، اور آخرت میں والنار مثوى لهم. یہ دوسری آیت سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کافر جہنم میں داخل ہو گئے، اب سارے کافر ایک ساتھ ہیں، نافرمان بدکار سب، کیا کہیں گے؟ وہم یصرخون فیہا، چیخیں گے سب، جہنم میں سوئے چیخو پکار کے کچھ بھی نہیں، عذاب علیم کی جگہ ہے، وہاں پر پیار محبت کی بات ہی نہیں ہے، چیخنا ہے، وہ چیخیں گے سب. یصرخون فیہا ربنا، اے ہمارے رب. اب رب کہاں سے آ گیا؟ آج کفر ہے اور جہنم میں، کل ایمان کہاں سے آ گیا؟ آج جھٹلاتے ہو اپنے رب کو اور کل جہنم میں، کیونکہ یقیناً پتہ چل جائے گا کہ ہمارا رب بھی ہے، ہم نے نافرمانی کی تھی، جھٹلایا تھا، آج وہی ہمیں عذاب دے رہا ہے، آج اس کے سوا ہمارا کوئی بھی نہیں ہے. چیخیں گے، پکاریں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا، اپنے رب کو پکارتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایک ربوبیت کا واسطہ دیں گے. یہ دعا کس کی ہے؟ ربنا. انبیاء کی دعا ہے نا. جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جب دعا مانگتے ہیں کیسے مانگتے ہیں؟ اکثر دعا دیکھیں آپ ربنا ظلمنا انفسنا, تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو واسطہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے, تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے, تو ہی خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, تو ہی زندگی موت کا مالک ہے, تو ہی نفع نقصان کا مالک ہے, اے ہمارے رب. اچھا کیا چاہتے ہو؟ کوئی مانگتا ہے؟ ابھی جواب نہیں ملا. وہ کہہ رہے ہیں ربنا 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 یسطرخون فیہا, ربنا اخرجنا, ہمیں یہاں سے نکال دو. کہاں سے نکالو؟ جہنم سے نکالو. عجب بات ہے, کیوں نکلنا چاہتے ہو؟ وجہ ہے نکلنے کی, ربنا اخرجنا نعمل صالحا. ایک دفعہ موقع دے دیں بس, اے ہمارے رب ہم یہاں سے نکال دے, ایک موقع دے دے, اب ہم عمل صالح کرتے ہی رہیں گے زندگی بھر, کچھ اور نہیں کریں گے. اگر کھانا پینا سب کچھ قربان کرنا پڑا قربان کر دیں گے. ایک چیز ہم نے جان لی ہے جہنم میں آ کے کہ کاش عمل صالح کر لیتے, اپنے رب کو راضی کر لیتے. نعمل صالحا, یہ 60-70 سال 80 سال 100 سال زندگی دی, یہ کم تھی؟ اور لمحہ چاہیے تمہیں, اور زندگی چاہیے تمہیں؟ اچھا نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل. اب عمل صالح کریں گے, وہ نہیں کریں گے جو ہم پہلے کیا کرتے تھے. یقیناً مان لیا پہلے غلط ہی کرتے تھے, سب کچھ غلط تھا, شروع سے لے کے آخر تک غلط تھا. اب ہم نے جان لیا, پہچان لیا, سمجھ لیا, تب نہ سمجھ سکے کیونکہ اس پر غور فکر کی وقت ہی نہیں ملا ہے, بس دنیا کی رہ گئے ہم لوگ. کیا جواب ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. اولم نعمركم, کیا ہم نے تمہیں لمبی عمر نہیں دی؟ کیا یہ کافی نہیں تھا؟ یہ عمر جو تمہیں دنیا میں دی تھی کیا یہ کافی نہیں تھی؟ عمل صالح غیر کن نعمل کے لیے کافی نہیں تھی؟ ربنا کہنے کے لیے کافی نہیں تھی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر. لیکن کاش اس لمبی عمر میں کچھ نصیحت پا لیتے, اور سب نصیحت نہیں پانے والے. اس وقت نصیحت نہیں تمہیں ملی جبکہ وجاءکم النذیر, اور تمہارے پاس نذیر بھی آیا, آگاہ کرنے والا آیا, ڈرانے والا آیا. اب ڈرانے والا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب سے پہلے ہے. وجاءکم النذیر, رسل مبشرین و منذرین, سارے رسول خوشخبری بھی دیتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں. خوشخبری جنت کی ہے مومنوں کے لیے, فرما برداروں کے لیے, اور ڈرانا ڈراوا جہنم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے لیے, کافروں کے لیے, بدکاروں کے لیے. نذیر بھی تمہارے پاس آیا, لمبی عمر تمہیں دی, اور نذیر بھی آئے تمہارے پاس, رسول آئے. اور نذیر میں باب مفسرین فرماتے ہیں رسول بھی معنی ہے, کیونکہ یہاں پہ نکم جاءکم وجاءکم وجاءکم النذیر لفظ عام ہے صیغ العموم میں سے. نذیر سے مراد سر فہرست نبی ہے, رسول ہے, اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, اور خاص طور پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور نذیر میں بڑھاپا, بالوں کی سفیدی, لمبی عمر دی نا, کہ بالوں کی سفیدی کو دیکھ کر بھی تم نے غور و فکر نہیں کیا, تم نے نصیحت حاصل نہیں کی. جب یہ ہڈیاں کمزور ہو گئیں, جب دنیا کی لذتوں سے بیزار ہو گئے, 70 سال کے بوڑھے کو دنیا میں سے کیا اچھا لگتا ہے؟ نہ رہے دانت, کھانا بھی اپنی مرضی سے بےچارا کھا نہیں سکتا, مشکل سے کچھ کھانا پینا اس کے لیے, 10 بیماریاں لگی ہوتی ہیں, جتنا دوائی کھاتے اتنا کھانا نہیں کھا سکتا, اس وقت بھی عقل نہیں آئی، اس وقت بھی غور و فکر کا وقت نہیں ملا، اس وقت بھی نصیحت حاصل نہیں کی. دن اور رات کی تبدیلی نظیر ہے، جیسے کہ دن اور رات آ رہے جا رہے ہیں، دنیا میں لوگ آ رہے جا رہے ہیں، میں بھی آیا ہوں، میرے بھی جانے کا وقت آنے والا ہے، تب بھی فکر نہیں کی. موت نذیر ہے کہ موت سے بھی ڈر نہیں لگا، قبر نذیر ہے قبر سے ڈر نہیں لگا. فذوقوا، بس چکھو اب. فما للظالمین من نصیر، اب ظالموں کے کوئی بھی مددگار نہیں ہے، ظلم کرتے رہے دنیا میں، یہ دار العمل ہے، اب آخرت میں سوائے عذاب علیم کے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ دار الجزاء ہے، اب یہاں پہ عمل نہیں ہے. عمل کے لیے تمہیں لمبی عمر دی تھی، اب وقت ختم ہو چکا ہے. غور و فکر کیا، یہ آیتیں پڑھی ہیں کافروں نے، پڑھی ہیں مشکین عرب نے، پڑھی ہیں آج کے کافر بھی پڑھتے ہیں، کل کے کافر بھی پڑھتے تھے، تا قیامت پڑھتے رہیں گے. کفر باقی ہے کہ نہیں، کافر موجود ہے کہ نہیں، اور زیادہ تعداد میں ہے کہ نہیں، کبھی غور و فکر کیا؟ چلو یار وہ تو کافر ہیں، ان کی بات کیوں کرتے، وہ تو غور و فکر دنیا کے لیے کرتے ہیں، ان کو چھوڑے، چلو اپنی بات کرتے ہیں بھائی. ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں الحمدللہ، بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، بڑا احسان ہے اللہ کی قسم، بڑا احسان ہے. کیا ہمیں اس نعمت کی قدر ہے؟ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، کیا کمال ہے ہمارا، اور وہ ہندو گھرانے میں پیدا ہوا، کیا قصور ہے اس کا؟ نہ ہمارا کمال ہے نہ اس کا قصور ہے، یہ رب الجلال سبحانہ و تعالی کی حکمت ہے، انعام اور احسان ہے، ہمیں اس انعام سے نوازا ہے، اسے محروم کیا ہے، لیکن اس کے لیے بھی عقل ہے، سمجھ ہے، اور اس کے لیے بھی اللہ تعالی نے رسول بھیجے ہیں، یہ کتابیں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے. اس کے لیے مشکل، ہمارے لیے آسان، پھر ہمارے لیے حساب مشکل، اگر وہ ایمان لے کے آتا ہے اس کے لیے آسان. کیا ہمیں اس نعمت کی قدر ہے؟ کبھی غور و فکر کیا ہے؟ ایک لمحے فکر ہماری زندگی میں، میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، مجھے اس کی قدر ہے، کبھی سوچا ہے؟ نہیں سوچا ہے، کہاں وقت ہے سوچنے کا. مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا، پھر اہل توحید موحد گھرانے میں، متبع سنت اہل سنت جماعت سنی گھرانے میں، کتنی نعمتیں ہیں، برابر ہیں؟ واللہ برابر نہیں ہے. لیکن کیا یہ سب غور فکر کرنے والے ہیں؟ ہم سوچنے والے ہیں؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ صبح جب آنکھ کھلتی ہے، رات کو جب آنکھ بند ہوتی ہے سوتے ہیں، پورے دن میں ہم نے کیا کیا ہے؟ صرف دنیا ہی ہے یا آخرت بھی ہے؟ اگر صرف دنیا ہے تو پھر دنیا کے لیے سوچتے رہو، نہ تو مرنا ہے نہ حساب دینا ہے اور نہ ہی جنت اور دوزخ ہے. اگر صرف دنیا ہے تو دنیا کے لیے سوچنا چاہیے. کافر نے تو سوچ لیا، دنیا کو پا بھی لیا، کسی نے پایا کسی نے کھویا، یہ دنیا ہے. پوری دنیا کسی کو، کافر کو بھی نہیں ملتی، کسی کو مل نہیں سکتی، یہ ساری کی ساری دنیا ایک شخص کسی کو نہیں مل سکتی. انہوں نے بہت کچھ کھا پا کے کھویا ہے، مسلمان بھی بہت کچھ پا کے کھو بھی رہے ہیں، یہ دنیا ایسی ہی ہے. چلو کافر نے تو دنیا پہ غور و فکر کیا کیونکہ وہ ہے کافر. ہم نے صبح سے شام تک کس کے بارے میں سوچا ہے؟ رزق رزق رزق، بس کھانا پینا ہے، بچوں کی تعلیم ہے، جاب ہے، روزی روٹی ہے، یہی کچھ ہے، بچوں کی شادیاں ہیں، یہی کچھ ہے، کبھی سوچا ہے ہم نے انہیں چیزوں کو لے لیا؟ رزق کے بارے میں سوچتے ہو؟ کبھی سوچے کہ رزق کے حلال کمانا چاہیے؟ چلے اس پہ سوچتے ہیں. کیا ہم صرف رزق کے بارے میں سوچتے ہیں یا رزق کے حلال کے بارے میں سوچتے ہیں؟ پیسہ ملے کہاں سے بھی ہو یا صرف حلال ملے؟ دیکھیں سوچیں گے نہیں تو کریں گے بھی نہیں. ہم نے سوچا ہے رشوت لینے والا کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کیے ہوئے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے. اس نے کبھی غور و فکر کیا ہے رشوت میں لے رہا ہوں کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت ہو رشوت لینے والے، ملعون ہے، اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہے. رشوت لیتے وقت اس کے ہاتھ کانپتے کیوں نہیں؟ کیونکہ اسے صرف مال چاہیے، حلال مال کا کبھی سوچا نہیں. کب سوچے گا؟ جب موت آئے گی تب سوچے گا ضرور، لیکن اس وقت وقت جا چکا ہوگا. رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ تعالیٰ ایک لمحہ دے دے، بس تھوڑی سی مہلت دے دے، اب یقین ہو گیا. موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آتا ہے، اب یقین ہو گیا ہے، مہلت دے دے. کیوں؟ واپس جانا چاہتا ہوں. کہاں؟ دنیا میں، جہاں پر رشوت لیتا تھا، سود کھاتا تھا، حرام کھاتا تھا، حلال و حرام میں تمیز کی ضرورت ہی نہیں تھی. ایک مہلت دے دے بس. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، مجھے امید ہے یقینا اب میں جو بگاڑ چکا ہوں اس کی اصلاح ضرور کروں گا، اب درست کروں گا میں. کلا، ہرگز نہیں، ہو نہیں سکتا. انہا کلمۃ ہوا قائلہا، ایک کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرمائے گی، ہرگز نہیں. اور ان کے بیچ میں برزخ ہے، دنیا اور آخرت کے بیچ میں برزخ ہے، الى یوم یبعثون، اس وقت جب تک کہ انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اب یہ مرحلہ ہے برزخ کا، قبر کا. اب یہاں پر جو کر چکے ہو دنیا میں، موت کے وقت سے اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے. موت کے وقت سے مومن اور کافر کی موت ایک جیسی نہیں ہے، فرمانبردار اور نافرمان کی موت ایک جیسی نہیں ہے، اور قبر بھی دونوں کے لیے ایک جیسی نہیں ہے. اپنی زندگی میں ایک لمحہ رک کر ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے موقع دیے ہیں سدھرنے کے، ٹھیک ہونے کے. پانچ وقت نماز فرض ہے مسلمانوں پر، مردوں پر باجماعت مساجد میں. کیوں ہے؟ تاکہ ہم لوگ سدھر جائیں، اپنے رب کے فرما بردار بن جائیں. نماز کے وقت تھوڑا سا دنیا سے نکل کر قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کو سنیں، ہو سکتا ہے ہمارے دل پر اثر ہو جائے. اگر سمجھ نہیں آتی تو اپنے ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر جب ہم پڑھتے سورۃ الفاتحہ اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں نماز میں، تو اس وقت تو کم سے کم ہم غور و فکر کریں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. اللہ اکبر جب کہتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے میری زندگی میں؟ اللہ اکبر کا، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا تو ہے، ترجمہ تو میں نے جان لیا ہے، کہ میرے زندگی میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ سے نماز کا آغاز ہوتا ہے، بچہ بھی جانتا ہے. تکبیر تحریمہ کا اثر میرے زندگی میں کیا ہے؟ سورة الفاتحة رکن ہے نماز کا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. کیا ایک ایک آیت کو میں سمجھتا ہوں؟ ہمیں چاہیے کہ ایک ایک لفظ کو سمجھیں، پھر ایک ایک جملے کو سمجھیں، ایک ایک آیت کو سمجھیں اور پوری سورت کو سمجھیں. میں کیا سمجھتا ہوں؟ نہ تو نماز میں سمجھ سکا، نہ نماز سے بعد نماز کے بعد سمجھ سکا، اور نہ نماز سے پہلے کبھی سمجھا. ہوتا کیا ہے، وہی دنیا جو باہر تھی، مسجد کے اندر بھی وہی دنیا لے کے آتے ہیں، ہاتھ جڑے ہیں، سر جھکے ہوئے ہیں، لیکن دل اور عقل باہر ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حساب و کتاب سیدھا ہوتا ہے نماز میں. بعض لوگ کہتے ہیں، بعض اسٹوڈنٹس کو میں نے سنا ہے میڈیکل کالج میں، کہتے تھے یار جب نماز پڑھتے ہیں نا ظہر کی اور عصر کی تو ریویژن بڑی اچھی ہو جاتی ہے. خاموش کھڑے ہیں اور جو یاد نہیں ہو رہا ہو تو فوراً یاد آ جاتا ہے، بس اسے یاد کرتے رہتے ہیں. شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ نماز صرف ایکسرسائز بچے، ایکسرسائز کرتے رہو اور نماز کی جان نکل جائے. یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ کیونکہ ہم غور و فکر اپنی زندگی میں نہیں کرتے، میری زندگی کیسی ہے. نماز بہترین موقع ہے، لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے اپنی زندگی کو بدلنے. پانچ وقت نماز ہے، اور دیکھیں آپ دن میں بھی ہے رات میں بھی ہے، ایک وقت میں پانچ نمازیں نہیں ہیں. جان نہیں چھڑانی، ترتیب ہے. رکعت کو دیکھیں آپ، مختلف رکعتیں ہیں، سب دو رکعت نہیں اور سب چار بھی نہیں ہیں، تبدیلی ہے. دو ہے، چار ہے، چار ہے، تین ہے، پھر چار ہے. یہ تبدیلی کس لیے ہے؟ بوجھ نہیں ہے. پھر نوافل ہیں، سنتیں ہیں، وتر کی نماز ہے، کس لیے ہے؟ فرض نماز میں تو ہم غور و فکر نہ کر سکے، نفل نماز میں تو کر سکے. پھر روزہ ہے، اپنے دل کو پاک کریں، صاف کریں. جسم کی صفائی ہوتی ہے روزہ رکھنے سے. دنیا کے پیچھے لگے ہو، کھانے پینے کے پیچھے لگے ہو جانوروں کی طرح، اب پورا مہینہ ہے، 30 دن ہے، روزہ رکھو گے، ہو سکتا ہے دنیا سے تھوڑی سی بیزاری ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ ہوس کھانے اور پینے کی، ناجائز کھانے پینے کی، کوئی عقل آجے سدھر جاؤ. رمضان میں بھی نہیں سدھرے. پھر نفر روزے آئے ہیں، نفر روزے سے سدھر جاؤ، بہترین موقع ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہترین موقع ہے محرم میں ہم لوگ سب سے جو پسندیدہ نماز اللہ تعالیٰ کو فرض نماز ہے. نمازوں میں سے جو سب سے زیادہ محبوب نماز ہے اللہ تعالیٰ کے، وہ فرض نماز ہے. سن لے، جو نماز نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہے؟ اعمال میں سے نماز ہے، فرض نماز. اور نوافل میں سے صلاۃ اللیل ہے، سبحان اللہ. نمازوں میں سے فرض نماز ہے اور نوافل میں سے صلاۃ اللیل ہے. اور سب سے بہترین روزہ کون سا ہے؟ رمضان کا ہے. فرض روزہ رمضان کا ہے اور نفل روزہ محرم کے مہینے کا ہے. محرم کا مہینہ، یہ مہینہ بہترین موقع ہے غور و فکر کرنے کا، سوچنے کا، سمجھنے کا. رمضان میں یا روزے کی حالت میں، چاہے فرض ہو یا نفل روزہ ہو، عصر کے بعد سے اصل پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے عام طور پہ، ورنہ پہلے تو پتہ نہیں چلتا. اب عصر کے بعد سے مغرب تک کے جو 2 گھنٹے ہوتے ہیں، یا تھوڑا کم یا تھوڑا زیادہ، بہترین موقع ہوتا ہے اپنی زندگی پر نظر ڈالنے کا، غور و فکر کرنے کا. نہ تو پیٹ بھرا ہے کہ سانس پھولی ہوئی ہے. جب پیٹ بھرا ہوتا ہے، سانس پھولے تو پھر اپر سٹوریج ہوتی ہے نا، وہ تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے. اب پیٹ بھی ہلکا ہے، سانس بھی درست ہے، اور وقت بھی اچھا ہے. اس وقت کوئی کام کاج بھی نہیں ہوتا، رمضان میں عام طور پہ چھٹی ہوتی ہے. اس وقت ہم کرتے کیا ہیں؟ سوتے ہیں. کس لیے سوتے ہیں؟ یوں لگتا ہے کہ اگر مغرب تک ہم جاگتے رہیں گے ہو سکتے بھوک سے مر گیا، بھوک اور پیاس بڑھ جائے گی، ہو سکتا ہے ہم بے ہوش ہو جائیں. میں سونے سے منع نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں بہترین موقع ہے تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانک کر ہم دیکھیں ہم کہاں پہ ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے. کامیابی اور ناکامی ہمیشہ کے لیے، کامیابی ناکامی کے لیے سوچنا چاہیے. بہترین موقع ہے. اور اس میں سے محرم میں عاشورے کے دن کا روزہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور عاشورے کا روزہ فرض تھا رمضان کے روزے سے پہلے، پھر منسوخ ہوا یہ حکم اور رمضان کا روزہ فرض ہوا اور عاشورہ کا روزہ جو ہے یہ مستحب ہو گیا، سنت ہو گیا. عاشورہ سے مراد ہے محرم کی 10 تاریخ، عاشورہ عشرہ سے لیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اگلے سال تک میں زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، کیونکہ یہودی صرف 10 کا رکھتے ہیں اور یہودی سے مخالفت تو ہمیں حکم ہے، تو میں 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا. تو امت کے لیے پیغام ہے کہ روزہ رکھنا ہے 10 محرم کا، تو اس سے ایک دن پہلے 9 تاریخ کا روزہ رکھ لیں. اگر 9 تاریخ کا روزہ کوئی شخص نہ رکھ سکے تو پھر 10 کے بعد 11 کا روزہ رکھ لے، 10 اور 11 کا روزہ رکھنا بھی درست ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا، 10 محرم کا روزہ رکھا، میں اللہ تعالیٰ سے امید کر دوں کہ اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا. کتنی کرم ہے اس کریم کا. ابھی عرفات کا روزہ رکھا، 1 سال اگلا 1 سال پچھلا، گناہ معاف. پھر ابھی اگلے مہینے میں، یعنی مہینے سے مہینے کے اندر تک، ایک مہینے کے بعد ایک اور احسان اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عاشورہ کا روزہ، پھر پچھلے سال کے گناہ معاف. سبحان اللہ. رمضان میں 3 مرتبہ خوشخبری تھی، یہ حج ہے محرم ہے، اس سے پہلے رمضان تھا نا، رمضان میں گناہوں کی بخشش کی 3 مرتبہ. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه. 1 سال کے نہیں، جتنے گناہ بھی ہیں سارے معاف. جس نے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور اللہ کے لیے احتسابا، کسی اور کے لیے نہیں. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان میں قیام تراویح کی نماز پڑھی ایمان واحتسابا، اس کے پچھلے گناہ معاف. من قام ليلة القدر ایمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر 1 رات کا قیام خیر من 1000 شهر الگ ہے، اور پچھلے گناہ کی بخشش الگ ہے. پھر بھی عقل نہیں آتی. اللہ تعالی ہمیں جنت دینا چاہتا ہے، اللہ کی قسم، اس نے جنت بنائی کس لیے؟ اپنے پیاروں کو جنت دینا چاہتا ہے، لیکن کیا ہم اللہ کے پیارے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی. اگر آپ امت ہیں تو غور سے سنیں، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی، سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کرنے والے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ امتی بھی ہے اور جنت میں جانے سے انکار بھی کرتا ہے، عجب بات ہے کہ نہیں؟ عجب بات ہے واللہ. اس لیے صحابہ کرام نے عرض کی، سوال کیا، تعجب ہوا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے انکاری ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو فرما بردار ہیں؟ لمحے فکر اپنی زندگی میں اپنے آپ سے سوال کریں، آگے پیچھے دائیں بائیں نہ دیکھیں، بس کریں، آئینے کے سامنے جا کر اپنا خد و خال تو ہم دیکھتے ہیں، وہ تو ہمیں نظر آتا ہے. کبھی اپنا چہرہ دیکھ کر کچھ خامی نظر آئی ہے؟ نہیں نظر آئی تو دیکھو، تھوڑا سا غور و فکر کرو چہرے پر، واللہ بہت کچھ نظر آنا شروع ہوگا. لیکن جب تک ہم دوسرے کو چہرے کو دیکھتے رہیں گے اور انہی کی غلطیاں نکالتے رہیں گے، انہی کی برائیوں کا ذکر کرتے رہیں گے، تو اپنے چہرے میں کچھ نظر نہیں آئے گا اور بڑی بدبختی ہی یاد رکھیں گے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوشبخت وہ لوگ ہیں جو دوسروں سے عبرت حاصل کرتے ہیں، اور بدبخت وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے عبرت بن جاتے ہیں. جانتے ہو خوشبخت اور بدبخت کیا ہوتا ہے؟ خوشبخت وہ لوگ ہیں جو دوسروں سے عبرت حاصل کرتے ہیں. کب عبرت حاصل کرتے ہیں؟ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، وقت نکالتے، لمحے فکری آئے سوچتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، کیا برائی کی تھی، میں اس برائی سے بچ جاؤں تاکہ میرا حال بھی اس جیسا نہ ہو. بنی اسرائیل کے قصے دیکھ رہے قرآن مجید میں، سب سے زیادہ قصے بنی اسرائیل کے ہیں کیونکہ قریب ترین امت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے، ہمارے سب سے زیادہ قریب یہود و نصارہ ہیں، آج ہمارے ساتھ بھی وہی رہتے ہیں اس دنیا میں. کیا انجام ہوا ان کا؟ تحریف کی، تورات کی، انجام کیا ہوا؟ خوشبخت وہ ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرتا ہے. کہیں ہم نے تو قرآن مجید کی تحریف تو نہیں کی، باطل تعویل تو نہیں کی قرآن مجید کی، کہ ہمارا راستہ وہی راستہ تو نہیں ہے؟ کہیں ہم بدبخت تو نہیں ہیں؟ خوشبخت وہ ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرتا ہے، اور بدبخت وہ ہے جو دوسروں کے لیے عبرت بن جاتا ہے. ہم عبرت حاصل کرنے والے ہیں یا دوسروں نے عبرت بن رہے ہیں؟ ہم ہیں کیا؟ کہاں ہیں ہم؟ بہترین موقع ہے. تاریخ آج کیا تاریخ ہے؟ 4 تاریخ ہے، محرم کی 4 تاریخ ہے، اور چاند دیکھنے میں جو ہے نا کہ ایک غلطی ہوئی ہے کیلنڈر کے اعتبار سے، یعنی چاند تو صحیح دیکھا گیا ہے، کیلنڈر کے اعتبار سے ڈیٹ جو ہے نا وہ غلط ہے. کیلنڈر میں کتنی تاریخ ہے آج؟ 5 ہے. آج 5 تاریخ ہے، آج 5، کل 4 تھی، جی ہاں آج 5 تاریخ ہے. برابر، تو تاریخ 5 ہی یاد رکھ لینا، آج 5 تاریخ ہے، اور عاشورے کا روزہ جو ہے 9 تاریخ اور 10 تاریخ کا روزہ متعین کر، غالباً جمعرات کو ہو رہا ہے، دیکھ لیں آپ. ٹیوزڈے کے پہلی ہے، ایک منٹ، آج 4 تاریخ ہے یار، کیلنڈر کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، ہاں کیلنڈر میں فرق ہے نا، یہ بتا رہا ہوں میں، کیلنڈر کے حساب سے 5 ہے، ویسے 4 ہے. سن لے، 4 تاریخ ہے، 5 نہیں ہے. یہ تو میں کہہ رہا تھا کیلنڈر ٹھیک نہیں ہے، کیلنڈر کو نہ دیکھیں، کیلنڈر میں 5 ہے، حقیقتاً 4 تاریخ ہے، تو کیلنڈر میں غلطی ہے. تو بعض لوگ کیلنڈر کو دیکھ کر ہی روزہ رکھتے ہیں، تو تاکہ روزہ آپ کا درست رہے، تو کیلنڈر میں غلطی ہوئی ہے اس سال میں، تو دیکھ لیں آج تاریخ 4 ہے، 5 نہیں ہے. بارک اللہ فیکم. اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم سوچیں گے کب؟ میں نے جیسے شروع میں کہا، سوچتے تو ضرور ہیں ہم، رزق ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، گھر ہے، کرایہ ہے، ادھار ہے، قرض ہے، بہت ساری چیزیں سوچتے ہیں. صرف گاڑی لینے کے لیے ہمارے 10 دن سوچ میں گزر جاتے ہیں، موبائل فون لینے کے لیے ہفتہ گزر جاتا ہے، سوچتے ہیں کون سا لے کون سا نہ لے، مشورے بھی لیتے ہیں اور بہت سارا وقت یوں ضائع ہو جاتا ہے. یہ گاڑی، یہ موبائل، یہ دنیا یہیں چھوڑ کے جائیں گے. اگر سوچنا ہے تو ابھی سے سوچ لیں، اگر سوچنا ہے تو ابھی سے سوچ لیں کہ کس چیز کے بارے میں سوچنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ نمبر 1، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں دنیا میں آیا کیوں ہوں؟ سوچیں ذرا، جواب کہاں سے ملے گا آپ کو؟ آپ مشرق کی سیر کر لیں، مغرب کی سیر کر لیں، آپ پوری دنیا کی سیر کر لیں، جواب آپ کے پاس ہے، آپ کے قریب ہے، آپ کے گھر میں ہے. کاش آپ وہ جواب لے لیتے اور سمجھ لیتے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، جن تو ہم ہیں نہیں، ان سے بہتر مخلوق ہم انس ہیں. اگر انس میں سے ہو، انسان ہو حقیقتاً، تو پھر کیوں پیدا کیے گئے ہو؟ تمہیں جاننا چاہیے کہ نہیں؟ ہمیں جاننا چاہیے کہ نہیں کیوں پیدا کیے گئے ہیں؟ جاننا چاہتے ہو کہ امت میں سے، ہمارے جوانوں میں سے، ہمارے بوڑھوں میں سے، ہمارے بچوں میں سے، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، کتنی لوگ یہ جانتے ہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کسی یونیورسٹی کے دروازے سے باہر جا کے 10 جوانوں سے انٹرویو لے لیں، صرف ایک سوال کر کے پوچھ لیں، بیٹا آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، تم دنیا میں کیوں آئے ہو؟ اور جواب سنیں آپ. اور قرآن مجید سب کے گھروں میں ہے، اور جواب سب کے مختلف ہیں. ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی جواب ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی کی طرف سے. اور ان 10 کے جواب آپ کو حیران کن جواب ملیں گے. اس لیے یاد رکھیں، سوچنا پڑے گا، کم سے کم زندگی کے مقصد کو ہم جان لیں. کیا مقصد ہے زندگی کا؟ یہ بھی نہیں جان سکے تو دنیا میں آئے کیوں ہیں ہم لوگ؟ آنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ کوئی فائدہ رہتا ہے باقی؟ اگر یہ مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے، پھر دوسرا سوال کریں، کیا میں اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں؟ کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ رب کو راضی کیسے کیا جاتا ہے؟ نافرمانی کر کے، فرمبرداری کر کے. فرمبرداری ہوتی کیا ہے؟ کہاں سے شروع کروں؟ کیسے فرمبرداری کروں؟ کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ ہے. قرآن اور حدیث، صحیح حدیث ہمارے پاس ہے، قال اللہ و قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہے، ہم پریشان کیوں ہیں؟ پریشان تو ان کو ہونا چاہیے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. عجب بات ہے، وہ پریشان نہیں ہے اور ہم بھی پریشان نہیں ہیں. وہ پریشان، ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور ہم پریشان نہیں ہیں، کیونکہ ہم ہوتے ہوئے بھی سوچتے ہی نہیں ہیں، غور فکر کرتے نہیں ہیں. ہمیں پریشان تب نہیں ہونا چاہیے جب ہم قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے والے بن جائیں، صحیح سمجھنے والے بن جائیں، جب صحابہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر چلنے والے بن جائیں. ایک ہی راستہ صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ایک ہی راستہ ہے، قرآن اور صحیح حدیث کو صحیح سمجھنے کا راستہ، ایک ہی راستہ ہے اللہ تعالی کی رضا تک پہنچنے والا. کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ آج سے ہم ان دو باتوں پر غور و فکر کرنا شروع کر دیں، واللہ ناکام نہیں ہوں گے. بعض لوگوں نے دوسرے معاملے پر غور و فکر کیا ہے، عبادات کرتے ہیں، معاملات بھی کرتے ہیں، صحابہ کرام کی تعظیم بھی کرتے ہیں، لیکن راستہ صحابہ کرام کا نہیں ہے اور شرک و بدعات کر بیٹھے ہیں، کیونکہ پہلی مسئلے پر غور و فکر نہیں کیا، زندگی کا مقصد سمجھ نہ سکے. الا لیعبدون کو سمجھ نہ سکے، توحید عبادت کو سمجھ نہ سکے، تو سمجھا کیا ہے؟ اور بعض لوگوں نے پہلے کو سمجھا، دوسرے کو چھوڑ دیا ہے. موحد ہیں، متبع سنت کافی ہیں، جھوٹ بولیں، فریب کریں، دھوکہ دیں، ظلم کریں، بدکاریاں کریں، سود کھائیں، بھئی ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم سنی بن گئے ہیں، اہل سنت جماعت سے ہمارا تعلق ہے، سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مخلوق کے بھی حقوق ہے. موحد متبع سنت ہے، اب تم پر لازم ہے، شرم آنی چاہیے گناہ کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے تم پر اتنا بڑا احسان ہو اور انعام کیا ہے کہ تمہیں توحید کا راستہ دکھایا ہے، سنت کا راستہ دکھایا، اس پر چلنے والے بن گئے ہو. سود پھر کھانا، سود کھاتے ہو، ظلم کرتے ہو، رشوت لیتے ہو، بدکاریاں کرتے ہو، ذرا غور و فکر کو اپنے زندگی میں. کہیں اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب نہ ہو نعوذ باللہ جو تم سے اس عظیم نعمت کو چھین لے. پھر نعوذ باللہ، واللہ بڑی نعمت ہے توحید اور اتباع سنت کی نعمت. اور ڈر لگنا چاہیے لوگوں کو جن کے پاس یہ دو بڑی نعمتیں ہیں، اور پھر جھوٹ اور فریب اور سود اور رشوت اور ظلم کرتے لوگوں پر، اور لوگوں بھی ڈرنا چاہیے جو توحید سنت کے راستے کو اپنانے کے بعد غلط بیانیں کرتے ہیں، عوام الناس میں غلط فتوے دیتے ہیں، خود کچھ حملے کو حلال قرار دیتے ہیں، جائز قرار دیتے ہیں، اور ہمارے جوانوں کو غلط بیانی کر کے برین واش کر کے انہیں تیار کر دیتے ہیں. اپنے بچے گھر میں ہیں، محفوظ ہیں، ہمارے بچوں کو قربانی کے بکرا بنا کر ان کے سینوں سے بمب اور بارود لگا کر اور کہتے ہیں جا کے اسے بلاسٹ کرو اور تمہیں 70 حوریں ملے گی، جنت ملے گی تمہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے اندر تھوڑا سا وقت نکال کے 24 گھنٹوں میں سے اللہ کے لیے آدھا گھنٹہ ہی نکال لیں، زیادہ نہ نکالیں. اتنی دنیا آپ پر عذاب بن چکی ہے، گر چکے ہو، نکل نہیں سکتے ہو، آدھا گھنٹہ اپنے رب کے لیے، اللہ کے لیے آدھا گھنٹہ نکالو اور غور فکر کرنا شروع کر دو. نہ تمہیں آسمان نظر آتا ہے، نہ تمہیں زمین نظر آتی ہے، نہ تمہیں یہ فلک اور یہ پوری دنیا نظر آتی ہے. اپنے آپ کو تو دیکھتے ہو کو نہیں دیکھتے ہو، اپنے چہرے کو دیکھ کے غور و فکر کرو کہ میرے اندر کون سی غلطیاں ہیں، کون سی خرابیں، کون سی خامیاں ہیں، ان کو دور کرنا شروع کر دو. تھوڑا سا وقت نکال کے اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ساز و سامان تیار کرنا شروع کر دو. اس دنیا سے کب جانا ہے واللہ کسی کو کوئی پتہ نہیں، موت اچانک آتی ہے اور خبردار بھی نہیں کرتی، موت کے فرشتے کو ترس بھی نہیں آتا کہ چھوٹا بچہ ہے تھوڑی سی مہلت دے دو، یا یہ بزرگ ہے کھانا کھا رہے نکما تو نگلنے دوں اسے، میں مریض ہے انجیکشن لگا رہے انجیکشن تو لگانے دوں لگنے دوں. نہیں، جب اللہ کا حکم آتا ہے ایک لمحہ آگے پیچھے زندگی نہ بڑھ سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالح صحیح روش منہج کو سمجھنے کی، اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھا مسلمان بنا دے. ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سارے انعامات اور احسانات کے ساتھ ساتھ ایک اور احساس انعام ایک اور بھی کر دے کہ ہم اپنی زندگی میں تھوڑا سا وقت لمحہ فکری اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم محض اپنے فضل و کرم سے کہ ہم جنت الفردوس جنت اعلی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محض اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.